السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson number 10, آيات number 156, سورة آل عمران. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أي ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بن سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے یا رہتے تو نہ مارے جاتے نہ مرتے. لفظ یہاں پر آیا ہے لِإِخْوَانِهِمْ اِذَا دَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًّا. دربو کا لفظ آیا یعنی سفر پر ہوتے یا کوئی دنیاوی کام کے لیے نکلتے یا پھر غزوے میں جاتے، جنگ میں شریک ہوتے. اور اگر وہ نہ جاتے اور ہمارے پاس رہتے تو وہ نہ مرتے نہ مارے جاتے. یہ دراصل ایک کافرانہ جملہ ہے جس کی یہاں پر تشریح کی گئی ہے، جس کی یہاں پر حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی بات کے لیے، کسی بھی کام کے لیے اگر وہ کچھ کام ہو جائے تو بعد میں کوئی ایسا شرطیہ جملہ کہنا یا اگر کا لفظ استعمال کر کے کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو ایسا نہ ہوتا. تو یہ جملہ دراصل کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو تم یہ کافروں کی طرح کی باتیں نہ کرو جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، جو اپنی تدبیر اور اپنی سوچ اور اپنے آئیڈیاز کو پریفر کرتے ہیں بمقابلے اللہ کے، نعوذ باللہ، کہ ان کو اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے اور اپنی بات کو وہ زیادہ صحیح سمجھتے ہیں بنسبت اللہ کی بات کے، اللہ کے احکام کے. تو تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا اے ایمان والو کہ جو کہتے ہیں اگر زمین میں کہیں چلتے پھرتے تھے ان کے بھائی بند یا سفر پر نکلتے اور وہاں مارے جاتے یا جنگ پر جاتے اور وہاں مارے جاتے، تو ان لوگوں کے بارے میں ایسا جملہ کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے یا آج ہمارے ساتھ ہوتے اور نہیں جاتے تو مارے نہ جاتے، تو کہا جا رہا ہے کہ کافرانہ جملہ ہے. اور دیکھا جائے تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے، یعنی کافروں سے مراد دراصل دیکھا جائے تو منافق بھی ہیں جو مسلمانوں میں مل جل کر رہتے تھے اور ایمان لانے والوں کی ہمت کو کم کرنے کے لیے یا ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کہتے کہ دیکھا اگر یہاں رہ جاتے مدینہ میں تو یہ مارے نہ جاتے. تو موت تو دیکھیں کہیں بھی آنی ہے، چاہے آپ گھروں میں ہوں یا میدان جنگ میں ہوں، جس کا وقت لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت مقرر کر دی ہے، وہ موت نہ ٹل سکتی ہے آگے نہ اس کا وقت پہلے آ سکتا ہے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، کیوں کہتے ہوں یہ بات؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں کو ان کے لیے حسرت کا سبب بنا دے جو ان کے دل میں ہے. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے. تو موت اگر گھر میں بھی آنی ہے تو اللہ کے حکم سے آئے گی، اور میدان جہاد میں بھی آنی ہے تو اللہ کے حکم سے آئے گی، تو کیوں نہ اللہ کی مرضی کے مطابق اگر آ جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. جیسے آتا ہے نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ہر ایک کو نہیں یہ اس طرح سے اللہ کی راہ میں موت آتی ہے. اللہ کی راہ میں موت آنا تو یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس راہ میں موت آئے. تو یہاں پر یہ کافرانہ اور منافقانہ حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے جملے نہ کہا کرو. اور آپ دیکھیں جیسے پچھلے لیسن میں بھی ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ لوگوں سے بتایا بھی تھا ایک واقعہ کہ ایک نوجوان لڑکی کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی، تو کئی لوگوں نے کہا کہ اگر اس کے فادر اس کو ڈرائیو کرنے نہ دیتے تو ان لوگوں کا آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہونا یا ان کی موت ہونا ہو سکتا ہے وہ ٹل جاتا. تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جو ہے دراصل یہ کافرانہ جملے ہیں. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہ وہاں پر چل کر چلا جاتا ہے، وہاں وہ پہنچ کر رہتا ہے. تو یہ سب ہماری سوچ ہے، انسانی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہے، جہاں اس کی مقدر ہے موت، وہ وہیں آ کر رہے گی۔ تو ایسے جملے کہہ کر اس لیے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ اگر کا لفظ شیطان کی طرف سے ہے تو بہت زیادہ اگر اگر نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوتا تو، یا اگر ہم ایسا کر لیتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، تو نہیں، آپ پر لکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ جملہ کہنے سے پھر کیا ہے، شیطان ہی خوش ہو سکتا ہے؟ اللہ کو تو خوش کرنے والا جملہ نہیں ہے یہ، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اور کچھ روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں ہے۔ بہرحال جو بھی بزرگ تھے جو درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، ان کی بہت بڑی بڑی محفلیں اور مجلسیں ہوتی تھیں حدیث کی، علم کی، ان کا درس کا حلقہ چل رہا تھا، اسی دوران انہیں خبر آئی کہ آپ کا فلاں فلاں جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور دوبارہ اپنے ذکر میں شروع ہو گئے، یعنی جو وہ درس کا کام کر رہے تھے، درس لے رہے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ نہیں، وہ خبر غلط تھی، اصل میں کسی اور کا جہاز ڈوبا تھا، آپ کا نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس وقت بھی کہا الحمدللہ۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے دونوں دفعہ الحمدللہ کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے الحمدللہ اس لیے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نقصان مجھے پہنچایا ہے تو اس پر بھی، یعنی مومن کے لیے دونوں حال میں خوشخبری آئیں کہ جب اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو میں نے صبر کے لیے الحمدللہ کہا، اور دوسری بات میں نے الحمدللہ شکر کے لیے کہا کہ اگر نقصان نہیں ہوا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کہ مومن ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ اگر کا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو، اس کو مطلب اس کو اپنی ذات پر زیادہ بھروسہ ہے اللہ سے زیادہ، یا وہ اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ سمجھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے جملوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا پچھلی دفعہ، کہ ان کی خواہش تھی اور موت کے وقت ان کے یہ حسرت بھرے کلمات تھے کہ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن آج میں اونٹ کی طرح اپنے گھر پر مر رہا ہوں۔ کیونکہ ان کی پوری زندگی میدان جہاد میں گزری، سپہ سالار تھے، سپاہی تھے، لیکن انہیں وہاں موت نہیں آئی، اور ایسے ایسے مورکے انہوں نے سر کیے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے ان کے واقعات اور حالات پڑھ کر۔ بہت زیادہ بہادر سپاہی تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شجاعت دی تھی انہیں، لیکن انہیں میدان جہاد میں موت نہیں آئی، شہید نہیں ہوئے تھے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا وقت ایک مقرر کیا تھا کہ کہاں مرنا ہے اور کس وقت مرنا ہے، اسی طرح سے انہیں موت آئی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور البتہ اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ من اللہ ورحمہ ہے، سوری۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے بھی جاتے ہو یا تم مر جاؤ، دونوں حال میں تمہیں پہنچنا کس کے پاس ہے؟ اگر کسی کو طبعی موت بھی آتی ہے اپنے بستر پر یا طبیعت خراب ہونے کے بعد، تو پیش تو ہونا ہے ہر دو صورت میں اللہ ہی کے آگے، اور ہر طرح سے اگر تمہاری موت ایمان پر آتی ہے تو وہ خیر کا معاملہ ہے۔ زندگی کا مقصد ہے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی۔ تو اگر اللہ کی مغفرت یا اللہ تعالیٰ کی بخشش ہی ہمیں نہ ملے تو پھر کیا فائدہ؟ وَلَئِمُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے یا اسی کی طرف جمع ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کی مرضی کے کام کیا جائے؟ جب معلوم ہی ہے کہ جانا وہاں ہے، جب معلوم ہی ہے کہ جواب وہاں دینا ہے، اور جب اس کا علم ہے کہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیوں نہ پھر اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی راہ میں جان جائے؟ اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی؟ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ہٹ جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ تنگ دل یا سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ یہاں پر ایک امیر کی، ایک داعی اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا نرم دل ہونا، یہ اللہ کی زحمت بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی زحمت کی وجہ سے ہے، آپ کا خود کا اس میں کوئی زور نہیں، یہ آپ کی اپنی خود کی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر فخر کریں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے بات، لنتا کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ پہلے لنتا کے معنی ہوتے ہیں نرمی، لین بھی اسی سے نکلا ہے، اور یہ دراصل کہا جاتا ہے، لین کا جو لفظ آتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی، اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو غور کریے گا اس کو، تو وہ جھلی کتنی نرم ہوتی ہے، کتنی پتلی سی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اتنے نرم مزاج ہیں آپ، اتنے زیادہ رحم دل ہیں کہ اسی بنا پر یہ سارے آپ کے ساتھ ہی آپ کے قریب ہیں، آپ کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں، آپ کے ایک حکم کے لیے دوڑے پڑتے ہیں کہ بس آپ کے زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے کسی بات کی، اور یہ فوراً اسے کر پڑتے ہیں، آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دینا چاہتے ہیں، آپ کو اتنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے ہے، اور یہ نرمی کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی نرمی، اللہ کی رحمت ہے یہ آپ پر۔ اس سے جو دو تین باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دائی کو، یہ جو دین کی دعوت دینے والا شخص ہے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسے ہو، اس کا رویہ کیسے ہو، اس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کو سب سے پہلے بہت زیادہ نرم مزاج، خوش اخلاق اور اچھے رویے والا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی جو کوالٹی ہوگی، یہی جو صفت ہوگی، اسی کی بنا پر لوگ قریب آئیں گے اور زیادہ لوگ دین سے قریب ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ بڑا عالم ہونا، تو جب تک آپ بالکل خشک مزاج نہ ہوں، سنجیدہ نہ ہوں، اور مسکراہٹ تو آپ کے چہرے پر چھو کر گزری بھی نہ ہو، تو جتنے زیادہ آپ خشک مزاج رہیں گے اتنے زیادہ آپ بڑے عالم۔ تو ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو مسکراتا ہوا دیکھا، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا رہے نہ ہوں، آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ تو یہ کوالٹی، یہ صفت ایسی ہے کہ جو دوسروں کو کھینچتی ہے اپنی طرف، جیسے لوہا مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کس طرح سے جو لوہا ہوتا ہے وہ مقناطیس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، دور بھی ہوتا ہے تو وہ جا کر اس کو چپک جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے خوش اخلاقی، نرم مزاجی، نرمی، مسکراہٹ، یہ لوگوں کو کھینچنے کا سبب بنتی ہے، قریب کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کو لازم کر لیں کہ مسکرانا، ہمیشہ آپ کو مسکرانا، اور کس لیے؟ یہ سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ ایک دائی نے ایسے ہونا چاہیے، ایک دین کا دائی، ایک امیر یا ایک لیڈر جو ہوتا ہے، ایک رہنما جو ہوتا ہے، اس کا کردار یہ ہوتا ہے، لن تلہم، سب کے لیے نرمی ہے، سب کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دائی کے لیے نرم مزاج ہونا، خوش اخلاق ہونا، اچھے کردار کا مالک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس نرمی نہیں ہے، آپ کے اندر سختی زیادہ ہے، آپ کسی سے مسکرا کر نہیں ملتے، ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہوں گے، لیکن کوئی آپ کے پاس دل سے قریب نہیں آئے گا۔ ہو سکتا آپ کا رعب اور دبدبا تو پیدا ہو جائے، لیکن آپ کے لیے محبت نہیں پیدا ہوگی دوسروں کے دلوں میں۔ اس لیے آتا ہے نا کہ آپ تلوار کے زور سے گردن تو جھکا سکتے ہیں لیکن دلوں کو اسیر نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے اخلاق کی وجہ سے دلوں کو اسیر کر سکتے ہیں۔ تو اصل جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، یہی بات ہے اصل میں کہ دلوں کو فتح کرنا ہے ہمیں۔ ہم مسلمان نکالے اس لیے گئے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہماری ساری چیزیں وہ ایسی ہوں کہ جو لوگ جس سے اٹریکٹ ہوں، اور یہ دکھاوے کے لیے نہ کریں ہم، یہ ہمارے اندر سچی خیر خواہی ہو سب کے لیے، کہ سب کے لیے مسکراہٹ، سب کے لیے خوش اخلاقی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، कि आप सबसे बढ़कर नरम दिल थे सबके लिए, मुस्लिम तो मुस्लिम गैर मुस्लिम भी आपकी तारीफ करते थे। अबू सुफियान से जब हिरकले रोम ने पूछा था, जब उसको ख़त पहुंचा था इत्तेफाक से, अबू सुफियान वहां पर बिजनेस के लिए गए हुए थे, उनकी पूरी टीम भी थी साथ में, तो उसने उस दौरान अबू सुफियान को बुलाया और अल्लाह के रसूल के बारे में पूछता रहा। कोई एक जुमला भी वो अबू सुफियान ऐसे नहीं कह सका जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाता हो। क्यों? क्योंकि उनको कभी देखने को मिला ही नहीं था कि अल्लाह के रसूल ने कभी कोई उनसे ऐसी हरकत सरजद हुई हो। हमेशा से आपका किरदार और अखलाक जो है वो ऐसे ही था, बहुत ही बेहतरीन। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह ताला खुद आपकी तारीफ फरमाता है कि बेशक हमने आपको अखलाक के सबसे अजीम मरतबे पर फायज किया है। इतने ज़्यादा नरम दिल थे आपकी, अल्लाह ताला फरमाता है कि लअल्ला का बाकी उन नफ्स का, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इनके पीछे अपनी जान घुला दोगे? इतनी तुम्हें फिक्र है उनकी, इतनी खैर ख्वाही है तुम्हें उनकी। इतने नरम दिल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नरमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वलो कुंत फज़्ज़न ग़लीज़ अल-क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक, और अगर आप तुन खो और संग दिल होते तो ये सब लोग आपके पास से छट जाते, तितर बितर हो जाते। अब आप देखें कि खुश्क मिजाजी और संग दिली, या फिर उसके बुरे अखलाक की वहाँ पर वजाहत भी कर दी गई कि बुरे अखलाक के नुकसान क्या होता है, या आपके अंदर नरमी नहीं है सख्ती है, आपका मिजाज तेज़ है, आप संग दिल हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर ग़लीज़ अल-क़ल्ब का मतलब, ग़लीज़ अरबी ज़बान में दरअसल सख्त चीज़ के लिए आता है, हम लोग उर्दू में उसको कुछ और मानों में लेते हैं। ग़लीज़ का माने होता है सख्त, कोई किसी जो सख्त खोल होता है कोई चीज़ का, उसको भी कहते हैं यही, उसके लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अगर आप सख्त दिल होते और आपका अखलाक सही नहीं होता, तेज़ मिजाज के आप होते, तो फिर ये सब आपके पास से करीब से हट जाते थे। तो उसका नुकसान भी बता दिया गया है कि एक दाई के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है ये कि उसका अखलाक सही ना हो, लोग उससे बात करते हुए डरें, लोगों को उससे बात करते हुए झिझक महसूस हो कि पता नहीं ये सही जवाब देते हैं नहीं देते, या फिर ये कि इनका रवैया हमारे साथ कैसा होगा। तो अल्लाह के रसूल में अगर ये नरम खोई, खुश अखलाकी, अफो दरगुजर, लुत्फ़ मेहरबानी की सिफात ना होती, तो ये काम जो आपके ज़िम्मे था वो काम हसब मंशा अंजाम ना पाता, और लोग आपके ज़रिए से अपनी इस्लाह या तज़किए अखलाक ना हासिल करते बल्कि दूर भाग जाते थे। तो तबलीग के लिए सबसे अहम उसूल जो है वह है नरमी, अच्छा अखलाक, और सख्ती और तुरशरुई ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्वालिटीज़ के साथ, यानी जिसमें सख्ती हो, उसकी वजह से आप लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ जमा नहीं कर सकते, नहीं बुला सकते आप, और ये फरीज़ा अंजाम नहीं दे सकते। तो लिहाजा मुबल्लिग के लिए तुंदखोई, सख्त कलामी जहर का असर रखती है, जो तमाम कामों को या तमाम कोशिशों को ज़ाय करवाने का सबब बनती है। लिहाजा हमें अपने अंदर नरमी और खुश अखलाकी रखनी चाहिए ताकि हमारे अखलाक से मुतासर होकर लोग आएँ। मग़रिब ने जो प्रोपेगेंडा किया था अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ के इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, ख़ुद उनके स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, इस्लाम के फैलने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। एक बहुत बड़ा मुफक्किर कहता है कि लोग बातें करते हैं कि सब एक हैं, गोरे काले एक हैं, सब बराबरी का दर्जा रखते हैं, लेकिन इस बात, ये सिर्फ बातें ही बातें हैं, सिर्फ किताबी बातें हैं, लेकिन वाहिद एक शख्सियत दुनिया में ऐसी थी जिन्होंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, और वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वाकई में अल्लाह के रसूल ने इसे कर दिखाया। एक बूढ़ी खातून जो कि खादिमा में से है, कनीज़ है, लौंडी है, वो रास्ते में रोक कर आपसे अपना कोई मसला बयान करती है, तो आप उसके लिए भी पूरी तरह से मुतवज्जे होते हैं, उसकी बात सुनते हैं, और उसकी बात पर आप उसके कहने पर उसके मालिक के पास चल पड़ते हैं। तो एक अल्लाह के रसूल पैगंबर, वो भी तमाम दुनिया के लिए अल्लाह ताला जिनको पैगंबर बनाकर भेजा, वो उनका ये किरदार कि एक मामूली कनीज के लिए वो उसके कहने पर उसके साथ चल पड़ते हैं। तो यही तो आपका अखलाक था, यही तो आपका किरदार था। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی عالم تھے، وہ کہتے کہ جب میں پہلی دفعہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آیا، جب وہ مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کی دیکھی، آپ مسکرا رہے تھے اور سلام کے بارے میں تاکید کر رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کردار اور اخلاق جس کی وجہ سے لوگ قریب آتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں۔ آپ کو کچھ زیادہ بڑے بڑے تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بڑے بڑے جملے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ وہ کام کرتی ہے جو بڑی بڑی تقریریں بھی کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ دین کے داعی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ فاعفو عنہم، اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اب آپ کیا کریں ان کے لیے، درگزر کیجئے، عفا، معاف کر دیجئے ان کو، چھوڑ دیجئے ان کو۔ کیوں چھوڑ دیں، کیا چیز ہو گئی تھی ان سے؟ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی تھی کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ اس درے سے نہ ہٹنا، چاہے ہمیں ہمارا گوشت چیل اور کوے اٹھا لے جائیں، لیکن جب تک ہم نہ کہیں یہاں سے نہ ہٹنا۔ تو وہ لوگ، انہوں نے کیا کیا تھا، وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے، اور جس کی بنا پر جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ تو اس بات پر جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو، درگزر کریے۔ واستغفر لہم، اور صرف معاف ہی نہ کریے بلکہ ان سے، ان کی اس غلطی پر اللہ سے استغفار بھی کریے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ یہ ہوتی ہے خیر خواہی۔ ایک ہوتا ہے معاف کر دینا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں وہ کھٹک باقی رہ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی وہ یاد آتا ہے کہ ہاں فلاں وقت انہوں نے یہ برا کام کیا تھا، یا ہمارے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کی تھی۔ تو آپ دل میں بھی مت رہنے دیجیے ان کے تعلق سے کوئی بدگمانی، کوئی بال برابر بھی بدگمانی۔ ان کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کریے۔ وشاورہم، اور بخشش ہی طلب نہ کریے بلکہ مزید ان سے مشورہ بھی طلب کریے اپنے معاملات میں۔ فی الامر، تین باتوں کا یہاں پر تاکیدی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تو انہیں معاف کر چکا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ اللہ نے ان سے درگزر کر دی ان کی اس لغزش کو، لیکن اب اللہ کے رسول کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ جو ان سے خطا ہو گئی ہے اس کو آپ بھی معاف فرما دیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک داعی کے لیے اور ایک امیر کے لیے، ایک رہنما کے لیے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کو برا بھلا کہنے کی بجائے، یا ان کے اوپر غصہ ہونے کی بجائے، یا ان کو تکلیف دینے کی بجائے، ان سے نرمی کا معاملہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے واستغفر لہم، اور آپ اس کو دل میں بھی مت رکھیے بلکہ اللہ سے ان کی بخشش طلب کریے کہ خود ہی صبر نہ کریں، خود ہی صبر تو کریں ہی کریں ان کی ایذاؤں پر، بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی کریں۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی کسی کی یہی ہو سکتی ہے کہ آخرت میں اس کی کامیابی ہو جائے، اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو لہٰذا ان کی بخشش کے لیے دعا مانگے۔ اور تیسری بات کہی گئی، وشاورہم فی الامر، یعنی پہلے ہی کی طرح اپنے تمام کاموں میں، اپنے تمام فیصلوں میں ان تمام لوگوں سے، ان حضرات سے، یعنی صحابہ کرام سے مشورہ بھی لیا کریں، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ ان سے جو پہلے غلطی ہوئی تھی اس کو درگزر کر دیا گیا۔ یعنی دل میں تو خیر خواہی ہوئی ہو، لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی ہو، اور عمل سے اظہار کیسے ہوگا کہ ان کو اپنے شریک مشورہ رکھیں، اپنے کام میں ان کو شامل رکھیں، اور مزید ان سے دوبارہ بھی مشورہ لیں۔ تو پہلی جو کوالٹی بتائی گئی، ایک داعی اللہ کی، ایک مبلغ کی، کہ سخت کلامی اور کج خلقی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، اگر کوئی غلطی ہو جائے ساتھیوں سے، تو اس کے لیے انتقام یا بدلہ نہ لیا جائے، یا ان کو چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے۔ تیسرے یہ کہ ان کی خطاؤں اور لغزشوں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان کے لیے دعا کی جائے اور استغفار بھی کیا جائے، اور ظاہری معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی ان سے مشورہ طلب کیا جائے۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم غور کریں گے کہ یوزلی ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو حالات ہیں، کہ اگر ایک بار کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ نے کسی سے کوئی مشورہ طلب کیا تھا، یا آپ نے کسی کو کوئی کام سونپا تھا اور وہ کام کو انہوں نے بحسن خوبی انجام نہیں دیا، تو آپ سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم نے دیکھ لیا، وہ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی بھی اپنا کام وقت پر نہیں کرتے، اب آئندہ کبھی ان کو میں کوئی کام نہیں دوں گی، ہے نا؟ یہی جملے ہوتے ہیں نا ہمارے، ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی کوئی ایک کام میں ان کی دیری ہو جائے اور اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیا ہوگا ایسا، لیکن ہم ان کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ تو کبھی اپنا کوئی کام وقت پر انجام نہیں دیتے، اب آئندہ میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گی یا آئندہ میں کبھی ان سے کوئی کام نہیں لوں گی۔ بچہ ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں کوئی گلاس پکڑوایا، ہو سکتا ہے گلاس کا جگ ہو یا گلاس ہو، اب اس نے وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کے، اب اس کو اتنی باتیں سنائیں گے، اتنی باتیں سنائیں گے کہ بیچارے کے اندر جو تھوڑی بہت خود اعتمادی ہوگی، کوئی جو کانفیڈنس ہوگا، وہ اس کا سارا کانفیڈنس چلا جائے گا، اب پھر وہ زندگی میں بچہ ہمیشہ وہ ڈاماڈول کا شکار رہتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ماں باپ خود اس کو اتنے بار بار کہے گا کہ تم تو کوئی کام صحیح نہیں کر سکتے، تم ہمیشہ ایسی کرتے ہو، تمہیں ایک جگ پکڑنا نہیں آتا، تمہیں ایک گلاس پکڑنا نہیں آتا، تم اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی باتیں، ایسے جملے کہہ کے کہ ہم بچوں کا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر کسی کے ہاتھ سے جگ چھوٹ گیا، یا کوئی دودھ کا پتیلا تھا، یا دودھ کا ڈبہ تھا، یا باکس تھا، یا جو بھی تھا، بہرحال وہ چھوٹ گیا، وہ بیچارہ خود گھبرا رہا تھا، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، اس پر سے ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں تنزیہ، اس کا کیا حال ہوگا جب ایسا کوئی واقعہ ہے، اور اس وقت آپ کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، دیکھ کر پکڑ لینا تھا، نیکسٹ ٹائم مضبوطی سے پکڑنا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ جملہ سامنے والے میں کتنا کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے، اس کو کتنا پراعتماد بناتا ہے۔ ایک بہت اچھے کچھ کسی نے کچھ لکھ کر بھیجے تھے پوائنٹس، اس میں تھا کہ بچہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ ذرا سنیے، اور اس میں بچے کی بات بتائی گئی تھی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھ سے درگزر فرمائیے، اور میری غلطیوں کا تذکرہ سب کے سامنے مت کریے۔ اور آپ کی یہ بات، یہ آپ کا یہ جملہ مجھے کتنا پراعتماد بنا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، نیکسٹ ٹائم اچھا کر لینا۔ تو یہاں دیکھیں، یہی اللہ کے رسول کو یہی تاکید کی جا رہی ہے، یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ جنگ گھر میں نہیں، یعنی مدینہ میں نہیں کی جائے، باہر کی جائے، وہ بھی ایک دیکھا جائے تو شکست کے اسباب میں سے ہو سکتا ہے وہ بھی ایک ریزن رہا ہو۔ دوسرا، اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہاں کھڑے رہنا، یہاں سے نہ ہلنا، لیکن وہ وہاں سے ہٹ گئے، تو کیا اب دوبارہ ان کو جنگ میں شریک نہیں کریں گے؟ اب کیا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں ان کو کہ اب تم کوئی جنگ میں نہیں آنا میرے ساتھ، میں اکیلا چلا ہوں جنگ کرنے کے لیے؟ تو اکیلے کوئی کام کیا جا سکتا ہے بھلا؟ اور کیا آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ اگر بچوں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ جاتا ہے، اور کبھی یقین جانے کہ ابھی کبھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، تو پھر کیا ہو؟ ہم ڈانٹتے ہیں کبھی اپنے آپ کو؟ نہیں نا۔ تو ہم اپنے لیے تو ہزاروں فیسلٹیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہو، اپنے لیے ہم ہزاروں قسم کی چھوٹ دیتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں، اس وجہ سے ہو گیا، اور وہی کام، وہی غلطی جب سامنے والا کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل بخشنا نہیں چاہتے، اس کو وہ سناتے ہیں، اتنی سناتے ہیں کہ وہ سامنے والا بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اور آئندہ وہ خود سوچتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو یہ سامنے والے کو دراصل انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، یہ اس کی بے عزتی ہی نہیں ہے ایک طرح سے، اس کو کام سے معزول کر دینا بھی ہے یہ بات۔ تو اگر کسی سے غلطی ہوئی تو آپ اسے دوبارہ وہ کام دیجئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، نہیں آئندہ تو میں ان سے کام لوں گی ہی نہیں، انہوں نے کام خراب کر دیا ہے، کسی کو کپڑے سینے دیے، انہوں نے تھوڑا سا بگاڑ دیا، اب تو ان کے پاس کبھی نہیں سلوانا۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ تصحیح کریے، آپ سامنے والے کو سمجھا کر بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کام ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک بار اگر چھوٹی سی مثال لے لیجیے کہ اگر بڑے بچوں سے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے میں کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بیچارے وہ بڑے بچے اتنا سنبھالتے ہیں چھوٹے بچوں کو، اور اگر کوئی ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ جاتا ہے تو اتنی باتیں سنائی جاتی ہیں بڑے بچے کو کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ مائیں ہی زیادہ تر اپنے بچوں کو پراعتماد بننے نہیں دیتی، ان کی شخصیت میں پھر جھول رہ جاتا ہے۔ تو بچوں کی غلطی پر ٹھیک ہے، انہیں سمجھائیے، لیکن اس کا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے، باتیں نہیں سنائی جائیں، ان کو طنز کے تیر ان کے اوپر نہ چلائے جائیں، چاہے بچے ہوں چاہے کوئی بھی ہوں۔ اگر ایک بار غلطی ہو جائے سامنے والے سے تو دوبارہ اس کو کام دیجیے، تاکہ اس کا کانفیڈنس بلڈ ہو، تاکہ اس کا اعتماد بحال ہو، اور وہ خود سمجھے کہ ہاں اگر مجھ سے ایک بار غلطی ہو سکتی ہے، ایک بار میں نے کام غلط کر دیا، تو انشاءاللہ میں آئندہ دوبارہ اس کو بہتر طریقے سے کروں گا۔ تو آپ خود ان کو پر امید بنائیے، آپ خود ان کی ہمت بندھائیے۔ تو یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ، اور ان کو مشورے میں بھی شامل حال رکھو، کہ ایسا نہیں کہ ان سے غلطی ہوگی تو تم ان کو چھوڑ دو، نہیں، ان کو اسی طرح سے رسپیکٹ دو۔ پھر مشورے کی بات یہاں پر آئی ہے کہ اپنے کام میں مشورہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ مشورے کا مقصد کیا ہے اور مشورہ کب کرنا چاہیے، اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے تعلق سے جو عجیب چیزیں یا عجیب رسم و رواج یا کچھ عجیب ہی طریقے رائج ہیں، اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ مشورہ ہے کیا۔ اسی کو دراصل استخارہ بھی کہتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے اللہ سے مشورہ طلب کرنا۔ استخارہ دراصل اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے، اور مشورہ جو ہوتا ہے انسانوں کا انسانوں سے مشورہ طلب کرنا ہے۔ اور مشورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جائیں، اور ہر شخص جو کہ اس میں شریک تھا اس کو اپنی رائے دینے کا موقع مل سکے۔ پھر مشورہ صرف ان امور میں یا ان کاموں میں کیا جا سکتا ہے جس میں کتاب و سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، جہاں پر ہر بات کھلم کھلا موجود ہے وہاں پر مشورے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے مثال کے طور پر کن کاموں میں مشورہ کیا جائے گا، جیسے تدبیری امور ہیں کہ جنگ کہاں لڑی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے، لوگوں کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اگر لڑکی کا رشتہ کہیں سے آیا ہے یا لڑکے کو کہیں لڑکی دیکھی ہے، پسند کی ہے اپنے لڑکے کے لیے، تو اس میں کیا کیا جائے، اس مطلب وہاں پر ہاں کی جائے یا نہیں کی جائے، یہ سب کاموں میں مشورہ کیا جائے گا۔ جو فرائض ہیں اس میں مشورہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اس کے لیے آپ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ حج کروں نہ کروں، نہیں، اس میں بھی آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ مشورہ کریں کہ اس سال کروں یا آئندہ سال کروں، فلاں ٹور سے جاؤں کہ اس ٹور سے جاؤں یا حج کمیٹی سے جاؤں، یہ الگ بات ہے، لیکن حج کروں یا نہیں کروں نہ کروں اس پر آپ مشورہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پر یہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد جب مشورہ کیا جائے، تو مشورے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب کسی سے مشورہ کیا جاتا ہے تو اس کو دراصل امین بنا دیا جاتا ہے، لہٰذا مشورہ جب کسی سے مانگا جائے تو وہ پوری امانت داری سے مشورہ دے جس میں خیر کا پہلو غالب ہو۔ اور مشورہ جب کیا جائے تو پھر یہ ضروری نہیں کہ جس سے مشورہ لیا جائے تو اس کی بات مان لی جائے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سب سے پہلے سامنے والے کو غصہ اسی بات پر آتا ہے، ہے نا، ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ بھی اس حالت سے گزرے ہوں گے کہ آپ نے کسی سے مشورہ مانگا اور اگر آپ نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا تو سامنے والا آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ لو آئی تھی ہمارے پاس مشورہ طلب کرنے، مانتی تو نہیں ہے ہماری بات، جو اپنی مرضی میں آتا ہے وہ کرتی ہیں، اب تو میں کبھی انہیں مشورہ نہیں دوں گی۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ آپ سے مشورہ طلب کیا گیا، آپ حت الامکان کوشش کریے کہ آپ خیر خواہی پر مبنی مشورہ دیجئے۔ اب ماننا نہیں ماننا یہ سامنے والے کا کام ہے، کیونکہ مشورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مشورہ دے رہے ہیں اس کو منوایا جائے۔ پھر مشورے کے فائدے بہت سارے ہیں، کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں مشورے کے، اس سے ایک تو سامنے والے کو اعتماد اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے کہ اچھا انہوں نے مجھے اتنا بڑا درجہ دیا، اتنا بڑا رتبہ دیا کہ یہ مجھ سے مشورہ طلب کریں، یعنی یہ مجھے کچھ سمجھتی ہیں۔ دوسری بات، مشورہ کرنے سے سارے پہلو سامنے نکھر کر آ جاتے ہیں کہ کس چیز کو کہاں استعمال کرنا چاہیے یا کیسے کام ہو، یا سارے لوگوں کی جب رائے آتی ہے تو اس میں نئی نئی باتیں ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس میں سے جو بیسٹ ہو سکتی ہے وہ ہم قبول کر لیں گے، تو لہٰذا سب کو اپنی عقل اور فہم کو استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے، دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ تیسری چیز، مشورے کے نتیجے میں جو صحیح رائے سامنے آتی ہے تو اگر اس کے اوپر غلطی ہوتی بھی ہے تو وہ غلطی کسی ایک پر نہیں جاتی ہے، بلکہ تمام پوری مجلس پر وہ یعنی لاگو ہوگا وہ فیصلہ، کوئی ایک لعنت اور ملامت کا مستحق نہیں ٹھہرتا پھر۔ تو یہ بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ اور مشورہ دراصل روایت سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ مشورہ کرنا بھی ایک عبادت کے زمرے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ مشورے کی وجہ سے جو دل میں غیر اطمینانی کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ اس سے دراصل اس حالت سے نکل کر انسان کو یک گونا سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام سے مشورہ کیا، آپ کی سنت بھی ہے، پھر صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا، یہی معمول تھا کہ وہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ تمام جو صحابہ تھے، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی، اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے مشورہ طلب کیا جاتا تھا، حالانکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام بھی مجلس میں ہوتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے، کم عمر والوں سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ علم، عمل اور افضل رائے رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاکید کی کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ لیں۔ پھر فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر آپ جب مشورہ لے لیں تو اس کے بعد پھر عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنی طاقت اور اپنی دوربینی پر بھروسہ کر کر اللہ تعالیٰ کی قوت قدرت پر بھروسہ کریں، یعنی آپ پھر اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ پہلے مشورہ کر لیا جائے، پھر جو ایک بات پر سب لوگ ایک رائے کو ایکسیپٹ کر لیں تو اللہ کا نام لے کر وہ کام کر لیں، اور اس کے بعد وہ کام اگر پھر اچھا ہوتا ہے یا برا، تو مطلب یہی چیز ہونا اللہ کی طرف سے مقصود تھی یا تھا۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم نے تو مشورہ کیا تھا یا ہم نے استخارہ کیا، لیکن اس کے باوجود بہت برا ہوا، ہم نے جہاں بیٹی کو دی ہے اس کے سسرال والے بہت خراب ہیں، شوہر ایسا نہیں ہے، شوہر ویسا ہے، تو اس کا مطلب آپ اللہ پر بلیم کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر استخارہ کیا تھا یا آپ نے اگر لوگوں سے مشورہ کیا تھا تو یہی کام آپ کا ہونا تھا، اس لیے تو مشورے میں یہی کام بات ہوئی اور اس پر آپ نے عمل بھی کیا، تو یہ کرنے کے بعد پھر افسوس اور پچھتاوا کرنا، یہ چیز غلط ہے اور یہ رویہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ پھر توکل کس پر کریں؟ اللہ پر۔ اور پہلے بھی توکل کا ذکر آیا تھا کہ توکل کا مطلب کیا ہے، کہ ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور کہیں کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا اور میرا سارا کام ہو جائے گا، تو نہیں، بلکہ کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب صحرا میں ہم ہوں تو اپنا اونٹ باندھ کر ہم اللہ پر توکل کریں، کہ اونٹ کو چھوڑ دیں اور اللہ پر توکل کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اس کا مطلب ہے تدبیر کرنی ہے اور بعد میں توکل کرنا ہے، بغیر تدبیر کے توکل نہیں کیا جا سکتا۔ آج اکثریت مسلمانوں کی اس حال میں مبتلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر تدبیر کے توکل کیا جانا چاہیے، اور جس کی بنا پر آج ہم میں سے کوئی کچھ کوشش نہیں کر رہا ہے، نہ خود کے لیے، نہ امت مسلمہ کے لیے، نہ عامۃ الناس کے لیے، حالانکہ دیکھا جائے تو ہم کو اپنے لیے بھی کوشش کرنی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اور عام لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ ہم کو شہداء علی الناس بنایا گیا ہے کہ تم کو گواہی دینی ہوگی، تم گواہ ہو لوگوں پر، کیسے ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اس کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے، کوئی ہمارے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لائح عمل نہیں ہے۔ تو تدبیر پہلے ضروری ہے اور پھر توکل ہے، جیسے حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اونٹ کو پہلے باندھنا ہے اور پھر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ تو آپ کو جو بھی کام کرنا ہے، جو کام کی آپ شروعات کر رہے ہیں، تو پہلے مشورہ کریں، اس کے بعد پھر اس کے لیے عزم اور ارادہ کریں اور اس کے اوپر جم جائیں، اور پھر نتیجے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے کر لیں کہ نتیجہ پھر اس کا جو بھی نکلتا ہے۔ اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر۔ وَإِن يَغْزُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ بے مدد چھوڑ دے تمہیں تو بس کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد، یعنی اللہ کے بعد، وہ اللہ فلی توکل المومنون، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں مومن، یعنی اگر اللہ اپنی فتح و نصرت اور مدد کے ذریعے سے تمہارا سپورٹ کرے، تمہاری مدد کرے، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، خواہ تمام دشمن اسلام مل جائے اور دنیا کے کونے سے آ کر وہ تم پر حملہ کریں، لیکن اگر اللہ چاہے تو ان کو شکست دے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون تمہاری مدد کرنے والا؟ اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے اور تمہیں تمہارے حوالے کر دے، تمہارے نفس کے حوالے کر دے، تو بس پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس لیے بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. مدد کس سے طلب کی جانی چاہیے؟ اللہ سے. اپنی طاقت اور قدرت پر انسان کو بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو. اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی پھر غالب نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، تم تھوڑے تھے لیکن اللہ نے تمہیں غلبہ اور نصرت عطا کی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم اللہ کی خاطر فرما بردار بن کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن غزوہ احد میں کیا ہوا کہ تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، مال کی محبت میں تم گرفتار ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا. لہٰذا بھروسے کے قابل کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہٰذا مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اور اس میں انسان کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی، اور شیطان اس طرح سے وساوس دل میں ڈالتا ہے کہ اچھا دیکھو تم تو اللہ کے لیے کر رہے تھے لیکن کیسے تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تم تو دین کی خاطر گھر سے نکلے ہو، تم اپنا اتنا وقت لگا رہے ہو، مال لگا رہے ہو، پیسہ خرچ کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن دیکھو تمہارا فلاں جگہ نقصان ہو گیا، تمہاری فلاں چیز گم ہو گئی. تو شیطان اس طرح سے بہکاتا ہے. تو دین کا کام کرنا اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کامیابیاں آپ کے قدم چومے، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے دین کا کام کرنے کی وجہ سے یا اللہ کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے آزمائشیں آئیں، تو ان آزمائشوں کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا نہ کرے، اور اگر آزمائشیں آ ہی گئی ہیں تو اس پر ہمیں صبر اور استقامت دے. اگر ایسا ہی ہوتا تو سب سے زیادہ کامیاب گھرانہ اور سب سے زیادہ خوشحال گھرانہ اللہ کے رسول کا ہوتا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا لیکن سوائے دو کالی چیزوں کے کسی اور چیز پر ہمارا گزارا نہیں تھا. تو جب انہوں نے پوچھا ان کے بھانجے نے کہ اے اماں جان وہ دو کالی چیزیں کیا تھیں، تو آپ نے بتایا کہ کھجور اور پانی، بس یہ دو چیزوں پر گزارا کرتے تھے. آپ سوچیں کہ مہینہ بھر چولہا نہ جلنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم بیٹھے بیٹھے سوچ لیتے ہیں کہ اچھا وہ لوگ ایسی زندگی گزارتے تھے، ویسی زندگی گزارتے تھے. آپ ایک دن بھوکا رہ کر دیکھیں، اور صرف اگر ہم کو اپنی زبان کے چٹخارے نہ ملیں کہ ہم جو مزے مزیدار ڈشز بنا کر کھاتے ہیں، صرف کھجور پر گزارا کرنا پڑے تو کیا حال ہو. تو دین کی راہ میں نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے، تو شیطان اس طرح سے بھی بہکائے گا. تو لیکن جب آپ نے اللہ پر توکل کر کے اس راہ میں قدم رکھا ہے، آپ نے قرآن پڑھنے کا دل میں ارادہ کیا کہ میں قرآن کو سمجھوں گی، پڑھوں گی، تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں، کیونکہ یہ کتاب میرے لیے ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کیا ہے، مجھے اس کتاب کے ہر الفاظ پر غور و فکر کرنا ہے، مجھے اس کتاب کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے. تو جب آپ نے ایک بار عزم کر کے آپ اپنے گھر سے نکلی ہیں تو اس پر ثابت قدم رکھیے، ثابت قدم رہیے، شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے. کیونکہ شیطان اس طرح سے بھی بہکاتا ہے کہ اچھا دیکھو تمہارا یہ نقصان ہو رہا ہے، دیکھو فلاں لوگ تو خوب شاپنگ کے مزے لوٹ رہے ہیں، فلاں لوگ تو آرام کر رہے ہیں، اور تم یہ کہ اپنے آپ کو تم نے کھپا دیا اس کام میں، کہاں یہ تم لکھنا، پڑھنا، یاد کرنا، انجوائے یور لائف. شیطان اس طرح سے کہتا ہے کہ ایک ہی بار ملی ہے زندگی، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ خوب مزے کر لو، خوب عیش کر لو، دوبارہ تھوڑی دنیا آنے والی، لیکن دوبارہ جنت بھی نہیں آئے گی. جنت میں جانے کے لیے جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت اور پیریڈ دیا ہے، وہ بھی دوبارہ نہیں آنے والا، یہی کرنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے. تو اللہ پر
توکل کریں، جب دل میں ایک بار عزم کر لیا تو اس پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آئے گی جب تم اس پر توکل کرو گے، جب تم اس پر بھروسہ کرو گے۔ تو اگر اس راہ میں مشکلات بھی آ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، اس پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہین شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا۔ وَمَنْ يَغْلُلْ يَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ غلہ غل سے ہے، یہ دراصل دلوں کے اندر کے لیے بھی آتا ہے کہ دل کے اندر اگر کوئی کسی کے تعلق سے بدگمانی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر مال غنیمت کے تعلق سے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک سرخ رنگ کی روئی دار چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن اموال غنیمت میں سے گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا شاید یہ چادر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رکھ لی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ ترمذی میں بیان کی گئی یہ بات۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت غزوہ احد سے ہی متعلق ہے، جب ابتدا میں غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے تو سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اب درہ چھوڑ کر لوٹ مار حاصل کرنے میں شامل ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول اموال غنیمت میں ہمارا حصہ نہ لگائیں۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسی ناانصافی یا خیانت نہیں کر سکتے، ان سے ممکن ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین ہیں، یا رسول جو ہے وہ امین ہوتا ہے۔ پھر ایک اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی بھی علیحدہ نہیں کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس سونے کو چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں، حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں اور میرے پاس صبح اور شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی اور رخساروں کی ہڈیاں یعنی اس کے گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں اس کا پورا نقشہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ اپنا تہبند اپنی پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ اور مسلم کی حدیث کی روایت میں ایک اور لفظ ملتا ہے، اس شخص نے کہا کہ اے محمد عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، اگر میں نے ہی عدل نہ کیا تو اور کون کرے گا۔ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، مگر آپ نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہ دی۔ یہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑے جا رہا تھا وہ شخص، تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ خارجیوں کی علامت بتائی گئی تھی، یعنی خارجی لوگ کون تھے جو دین سے نکل جاتے ہیں، ان کو خارجی کہتے ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جنگ ہوئی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس جنگ سے واپسی پر جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ساتھی جو تھے جو شام کے علاقے کے تھے، ان لوگوں نے بھی وہاں پر ایک فتنہ کھڑا کیا تھا، اور وہاں سے وہ ان کے ساتھی بننے سے انہوں نے معذرت نہیں کی، نکل گئے ان سے، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے تھے۔ تو وہ لوگ بھی خارجی کہلائے، ان کو بھی خارجی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں انہوں نے دین میں ایک نیا عقیدہ ایجاد کر لیا تھا اور نئی نئی چیزیں وہ لوگ دین میں داخل کر رہے تھے، تو ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی نشانی کیا بتائی گئی اللہ کے رسول نے کیا بتائی تھی؟ کہ جو خارجی ہوں گے یعنی جو دین سے نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے دین سے، کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے۔ تو آج کیا یہ نہیں ہوتا ہے؟ محفل ٹھیک ہے، قرآن خوانی نیک نیت سے کی جاتی ہوں گی، لیکن وہاں پر آخر میں جو قرآن کو گانے والی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے قاری پیدا ہو گئے ہیں جو اتنا لمبا لمبا کھینچ کر پڑھیں گے اور اتنا آواز کو بڑھائیں گے، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کرتے ہیں تانسین، جیسا جن کو کہا جاتا ہے، جو میوزک میں لمبے لمبے گلے کھینچتے ہیں، تو قرآن کو بھی ایسے کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یعنی حلق سے نیچے نہ اترنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ان کے اندر رچا بسا نہ ہوگا، قرآن ان کے عمل میں نہیں آئے گا، صرف زبان کی حد تک رہے گا۔ اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آپ دیکھیں، قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، وہ بھی مزے لے لے کے، بلکہ اس کو اپنے حلق سے نیچے بھی اتارنا ہے، مطلب اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا ہے۔ تو گویا اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غنیمتیں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں مصلحت کو مد نظر رکھتے ہیں، تو کسی کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول نے کسی کو کچھ حصہ دیا بیت المال میں سے، یا کسی کو زیادہ دے دیا، تو اللہ کے رسول نے اس کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر دیا ہوگا، جان بوجھ کر نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول سے بدگمانی کرنا نفاق کی علامت ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ایسے ہی موقعوں پر مسلمانوں کے دلوں میں بدگمانی ڈالا کرتے تھے، کیونکہ ایسی بدگمانی کی وجہ سے قوم میں یا آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور ملت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ سوائے بغاوت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے کسی بھی حالت میں ایک دوسرے سے بدزنی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غل کے معنی آپ لوگ لکھنے تو زیادہ اچھا ہوگا، کہ غل کے جو مختلف معنی بتائے گئے ہیں، جیسے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا گیا کہ غل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ایسے خزانے سے چوری کرنا ہے جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، یعنی اجتماعی طور پر جس میں سب کے لیے پیسے جمع ہوتے ہوں، اس میں سے چوری کرنا غل کے معنوں میں آتا ہے۔ اسی لیے اس کے معنی خیانت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر غل کا لفظ دل میں قدورت، بغض و عناد کو چھپائے رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی مناسبت سے بعض علماء کرام نے اس کے یہ معنی بھی لیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دینے کے بعد ان کے تعلق سے دل میں کچھ قدورت باقی رکھے، یعنی کسی کو معاف کر دیا جائے تو پھر دل میں کوئی بھی قدورت نہیں رکھنی چاہیے، وہ معنی بھی غل کے لیے استعمال ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے جو مشترکہ مال ہوتا ہے، یعنی کسی کے امانت جو ہوتی ہے، تو اس میں سے کوئی چیز کو چرانا یا خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو ملا نہیں، بس اونٹ اور بکریاں اور کپڑے وغیرہ تھے۔ ایک شخص رفاعہ بن زید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفتاً دیا جس کا نام مدعم تھا۔ اس کے بعد آپ وادی القرا کی طرف بڑھے، وہاں پہنچنے پر مدعم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے پیشتر ایک کملی چرائی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر حاضر ہو گیا۔ تسمہ کس کو کہتے ہیں؟ شو لیس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم انہیں داخل نہ کراتے تو قیامت کے دن یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا جو مسلمانوں کا مشترکہ مال ہوتا ہے، جو اجتماعی مسلمانوں کی امانتیں ہوتی ہیں، اس میں بالکل بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا گناہ بھی زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ سارے لوگوں کو پہنچنا تھا۔ تو یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چونکہ لیسن بہت لمبا ہو گیا ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے، باقی کا اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.